السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. جمعے کی گفتگو کا ایک بڑا مقصود جو ہے وہ تذکیر اور یاد دہانی ہوا کرتا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر دوسرے صفحے پر آخرت کے حوالے سے ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اگر وہ آخرت سامنے ہو تو انسان کا عمل درست ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس حوالے سے کمی کوتاہی اور غفلت کا معاملہ ہو اتنا ہی کردار میں اور اعمال میں بگاڑ اور معاشرے میں فساد بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی تعلق سے یاد دہانی کے لیے سورہ عبس جو کہ آخری پارے میں ہے اس کی آخری چند آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ پیش کیا، وہاں کی ہولناکی کا نقشہ پیش کیا، وہاں پر خونی رشتوں کے حوالے سے کیا کچھ پیش آنے والا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس دن کے نتائج جو چہروں پر آیا ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے. تو آج کی گفتگو میں اسی تذکیر کے حوالے سے کچھ میری اور آپ کی یاد دہانی مقصود ہے. اور بہرحال اس وقت جو بھی موجودہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اور ایک بہت بڑی آزمائش مسلمانوں پر ترکیہ کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، اس کے حوالے سے کچھ کرنے کے کام کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور جو ملکی صورتحال ہے اس پر کیا تبصرے کیے جائیں ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے ذمے جو کرنے کے کام ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے یاد دہانی کے طور پر. اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا آخری پارہ ہے اور سورہ عبس ہے، بلکہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ آخری جو منزل ہے قرآن حکیم کی، جو سورہ قاف سے جس کا آغاز ہوتا ہے، سات منزلیں قرآن کریم ہم جانتے ہیں، اس آخری منزل کا جو مرکزی موضوع وہ فکر آخرت ہے. گو کہ اس میں اکثر صورتیں مکی ہیں، سوائے اس کے کہ جو 10 صورتیں لگاتار آتی ہیں سورہ حدیث سے لے کر سورۃ تحریم تک، یعنی 27 سپارے کی ایک آخری صورت اور 28 سپارہ مکمل، یہ تو 10 مدنی صورتیں ہیں. باقی تمام ہی صورتیں ایک آخری صورت کے حوالے سے، سورہ جیسے کہ فتح ہے، سورہ نصر ہے، معاف کیجئے گا، اس کے تعلق سے بھی کہ وہ مدنی صورت ہے، یہ رائے بھی سامنے رہے ہمارے، لیکن اکثر حصہ آخری منزل کا وہ آخرت کے بیان پر مشتمل، مکی صورتوں پر مشتمل، اور اس میں بھی یہ وہ اولین صورتیں ہیں، مختصر مکی صورتیں جو اولین دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور اس میں آخرت کا موضوع غالب نظر آتا ہے، بالخصوص یہ آخری پارہ، اس میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، وہاں کی پیشی، وہاں کے حالات، وہاں کی کیفیات، اور وہاں جو کچھ بیتے گا لوگوں پر، اور جو کچھ وہاں پر نتائج سامنے آئیں گے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا. ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة، پھر جب وہ آ جائے گی کان کو پھوڑ دینے والی آواز، الصاخہ زوردار آواز کے لیے، اور اسی طرح اور کئی نام بھی قیامت کے ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، الساعہ، قیامت کو ہی کہا جاتا ہے، اسی طرح الطامہ، بہت بڑی آفت، سورہ نازعات کے آخر میں ذکر آیا، اور یہاں الصاخہ کا لفظ آ رہا ہے. جب وہ آ جائے گی کان کو پھوڑ دینے والی آواز، بہرحال قیامت کے زلزلے کا ذکر بھی آتا ہے، گزشتہ جمعہ خیر کراچی میں موقع تھا، وہاں پر تفصیل کلام ہوا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، ساری زمین زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی، جیسے کہ اس کو ہلا دیے جانے کا حق ہے. آپ غور کریں، اگر ایک سلنڈر کہیں پھٹتا ہے گیس کا تو کس قدر زوردار آواز ہوتی، بوم بلاسٹ ہو جائے کس قدر بڑی آواز ہوتی، کہیں بہت بڑا دھماکہ ہو جائے تو کس قدر انسانوں کے جو ہے وہ دل لرز اٹھتے ہیں، زلزلے سے کیا کچھ واقع ہو جاتا ہے، اور جب ساری زمین ہلائی جائے گی تو کیا عالم ہوگا اس وقت. بہرحال یہ وہ کیفیات ہیں قرآن حکیم جو بیان فرماتا ہے آخرت کے تعلق سے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة، پھر جب وہ آئے گی کانوں کو پھوڑ دینے والی بہت زوردار، یعنی کہ آواز، یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ہوگا کہ انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی، اپنی اولاد سے بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قریبی رشتوں کو گنوایا ہے. البتہ ایک ترتیب ہے یہاں پر، پہلے بھائی کا ذکر آیا، پھر ماں اور باپ کا ذکر آیا، اور پھر بیوی اور اولاد کا ذکر آیا. انسان کی محبت بہت ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن سب سے محبتیں یکساں اور برابر نہیں ہوا کرتی. جو محبت بہرحال ماں باپ سے ہوا کرتی ہے، وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوا کرتی. اور کئی مرتبہ جو محبت ہو جایا کرتی بیوی اور اولاد سے، وہ ماں باپ سے، ذرا مشکل بات ہے، نہیں ہو پاتی. کوئی تو وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کم از کم 5 مرتبہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ تو محبت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ اس کو پیدا کرنے پر متوجہ کرایا گیا ہے، اور بیویوں اور اولاد کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ حد سے زیادہ ہو جاتی، ان کو تو روکا گیا ہے. اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، سورۃ تغابن میں، بے شک تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنے رہنا ان کے حوالے سے. ایسا نہ کہ ان کی محبت میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال کرنا شروع کر دو. بہرحال تو یہ ساری محبتیں برابر نہیں ہوا کرتی. باقی ایک بات الگ ہے جو یہاں پر بھی گفتگو پہلے آ چکی ہے، کہ بہرحال اگر ہم حقوق کے ادا کرنے کے اعتبار سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کا تقاضا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہرحال ماں باپ کا معاملہ پہلے آتا ہے. اس حدیث کو بھی پھر دوہرا لیجئے، پہلے بیان میں آ چکی ہے، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تو کیا جواب آیا؟ تمہاری ماں پھر کون، تمہاری ماں پھر کون، تمہاری ماں پھر کون، تمہارے باپ پھر کون. اب حدیث مکمل ہو گئی، اب بیوی بچوں کا معاملہ آئے گا. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہماری نفسیات سے واقف ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ پہلے بھائی کا ذکر آیا، پھر ماں باپ کا ذکر آیا، اور پھر بیوی اولاد کا ذکر آیا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے محبت کم ہے، اسے کچھ نہ کہے، اسے کے کام نہ آئے بندہ قیامت کے دن، جس سے کچھ زیادہ اس کے کام آ جائے، یا چلو جس سے اور زیادہ کوئی محبت کا معاملہ اس کے کام آ جائے. نہیں، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہوگا کیا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی سب سے اس کو بے نیاز کر دے گی. اور وہ فکر کیا ہے جو لاحق ہوگی؟ میں کسی طرح بچا لیا جاؤں، میں کسی طرح ہولناک آگ جہنم اس سے بچا لیا جاؤں، یہاں کی آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا جاؤں. یہ جہنم کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس سے میں بچا لیا جاؤں، کچھ بھی ہو جائے کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. اور اس سے اگلا معاملہ کیا ہے؟ وہ جو سورہ معارج میں ہم پڑھتے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو، بھائی کو، خاندان کو، زمین پر جو کچھ سب کو دینے کو تیار ہو جائے گا. ثم ینجی چاہے گا، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں. اول تو اختیار کچھ نہیں، لیکن چاہے گا مجھ سے میری بیوی، میری اولاد، میرا بھائی، میرا گھر، ساری زمین پر جو کچھ سب کچھ لے لو، ثم ینجی، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. کلا انہا لغا نزاعت للشغا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. ہرگز نہیں، تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے پکارتی ہے جس سے رخ پھیرا منہ پھیر لیا، اور وہ کھال ادھیڑ دے گی، جو آگ ہے وہ ادھیڑ دے گی کھال کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وجمع فاوعا، اور مال اس نے جمع کر کر کے رکھا، اور بس روکے رکھا، اپنے پاس خرچ نہیں کیا رہے خدا میں. اللہ تعالیٰ مال کی اس محبت سے، کہ جو محبت مال کی اللہ کی محبت سے دور کر دے، اللہ کی اطاعت سے دور کر دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ نقشے جا بجا قرآن حکیم میں آتے ہیں. ہاں، اور نقشے بھی ہیں، یعنی یہ تو ہلا دینے والا انداز ہے نا، بھائی سے بھی دور، ماں سے بھی دور، باپ سے بھی دور، بیوی سے بھی دور، اولاد سے بھی دور. اور دور بھاگنا تو ایک بات ہے، ان سب کو پھینکو جہنم میں، مجھے بچا لو کسی طرح. یہ ہے جو کل سب کے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے. اور عظیم اکثریت اسی کو بھلا بیٹھتی ہے، اور انبیاء اور رسول کی پہلی اور اولین محنت اسی تعلق سے ہوا کرتی ہے کل کی تیاری کے اعتبار سے۔ یہ ہے جو ایک پہلو کے اعتبار سے یہ نقش قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، سورہ زمر میں آیا، ان سے فرما دیجیے کہ بے شک خسارے میں سب سے بڑھ کر تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ اصل خسارہ تو وہاں کا ہے، اصل ناکامی تو وہاں کی، اصل لاس تو وہاں کا ہے۔ ہاں، جہاں قرآن یہ نقشے ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہاں قرآن دوسرے پہلوؤں کو بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن جنتی گھرانوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے کرتا ہے، پہلے بھی اشارتاً بات آئی، مگر ان موضوعات کی یاد دہانی بار بار ضروری ہے۔ جنتی گھرانہ، قرآن پاک بیان فرماتا ہے سورہ تور کی آیت نمبر 21 میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنتی گھرانوں کا ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یہ ہے شرط لازم۔ ماں باپ بھی اولاد پر، اولاد بھی ایمان پر، ماں باپ بھی ایمان پر رہیں اور اولاد بھی ایمان پر ہو، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تمام ہی مفسرین نے لکھا کہ جنت کے درجات تو کیونکہ بہت سارے ہیں، کوئی اوپر ہے، کوئی درمیان میں، کوئی نیچے ہے، لیکن اگر یہ گھرانہ ایمان پر رہا اور لازماً ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی، جس میں انفرادی زندگی کے معاملات بھی ہیں، اجتماعی زندگی کے معاملات بھی ہیں، افراد کی انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں، امت ہونے کے ناطے اجتماعی ذمہ داریاں بھی، وہ سب ذہن میں رہے، لیکن ایمان پر رہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے اور ملا دیں گے۔ مراد نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر کے اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ نقشہ بھی قرآن کریم ہمارے سامنے اہل جنت کا رکھتا ہے۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے، کل کی ہولناکیاں ان کا لحاظ اور ان کا خوف ہے کہ نہیں، ان کا احساس ہے کہ نہیں، کل کی جواب دہی کا احساس ہے کہ نہیں، اپنے گھرانے کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہم کل کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اعتبار سے فکر مندی ہے کہ نہیں، آج ایمان کے حوالے سے گھر میں محنت ہے کہ نہیں، یہ لٹ گیا، وہ لٹ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ خرچہ کم کرنا پڑے گا، وہ خرچہ کم کرنا پڑے گا، یہ سارا جسم کا مسئلہ ہے، یہ اتنی نمازیں گھر والوں کی ضائع ہو گئیں، اتنا قرآن حکیم سے دوری کا معاملہ ہو گیا، اتنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے مشن سے دوری کا معاملہ، اس کی فکر کتنے لوگوں کو ہے۔ ابھی گرمی آ جائے گی تو گھر میں اے سی بھی لگانے ہیں یا اے سی بھی چلانے، سب کچھ مینج کرنا، اس کو ٹھیک ہو گیا، وہ قبر کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ہماری ترجیحات میں بات کدھر ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کو جا بجا قرآن کریم ہمارے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہم سے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ اہم ترین پہلو ہے جس کو قرآن کریم بار بار ہمارے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ یہ باتیں بھی بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ قرآن حکیم نہیں لکھتا کہیں پہ گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، بیمار ہو جائے تو دوا کا اہتمام کرو، کہیں ضرورت نہیں اس کی، نا ہر بندہ کر رہا ہے، کیا مسلمان کیا کافر سبھی کر رہے ہیں۔ چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، بلی بھی شروع شروع میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کر لیتی، اس کے بعد وہ آٹو پر آ جاتے ہیں، یہ کوئی بڑے کام تھوڑے ہی، یہ تو سبھی ساری مخلوقات کر رہی ہیں۔ وہ کام جو بھلا دیتے ہیں لوگ، وہ بات جس کو فراموش کر دیتے ہیں لوگ، وہ اہم ترین پہلو ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر مثبت انداز سے سوچیں، آج میری اور آپ کی اولاد گھر والے ہیں، ان کی کفالت کرنا مرد ہونے کے ناطے ہمارے کاندھوں پر ہے، بالکل صحیح، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں ان کے جسم کے حوالے سے ذمہ داری اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں، وہیں اس سے بڑھ کر ان کی روح کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ان کو دنیا کی تکلیفات اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ اہم ترین پہلو ہے، اہم ترین معاملہ ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار توجہ دلاتا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو مستقل ہیں ہر نماز کی حرکت میں۔ مالک یوم الدین کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اللہ بدلے کے دن کا مالک، اللہ بدلے کے دن کا مالک، اللہ بدلے کے دن کا مالک۔ باہر جا کے معاملات کرتے ہوئے یاد رہتے ہیں کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ کاروبار کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے، بندوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اور جو جہاں جہاں جس جس پوزیشن پر ہے، عدالت کی جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، حکمرانوں کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی اور با اثر اختیارات رکھنے والے ادارے کی کرسی پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، یاد ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آج ہمارے سارے بگاڑ اور فساد کی بنیادی وجہ بھول گئے کہ موت آنی، بھول گئے کہ مرنے کے بعد کھڑا ہونا، بھول گئے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا. یہی انبیاء اور رسول کی اہم ترین اولین محنت ہوا کرتی تھی، جس کو قرآن کریم کبھی تقویٰ کے نام سے ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے کہا اتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ ہے میرا اور آپ کا بنیادی سبق، یہ ہے میرا اور آپ کا اصل مسئلہ، یہ ہے میرا آپ کا اہم ترین مسئلہ. بقیہ مسائل بھی ہیں اور ان کی نفی نہیں، دنیا ہے، ایک حقیقت ہے، اس کے شب و روز ہیں. ان کے معاملات کے حوالے سے غور و فکر کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، بالکل یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں شامل ہے، اور دین اس کی بھی رہنمائی دیتا ہے. البتہ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، بہرحال وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہاں کے اعتبار سے تو یہ ہے جو ایک ہلا دینے والا مقام، کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو بس اس کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی سب سے اس کو بے نیاز کر دے گی. اور وہ کیا ہے؟ مجھے کسی طرح جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع فرما کر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں کچھ دینا دلانا کر لو میرے ساتھ معاملہ، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش کرو، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. حضور نے یہ بھی تعلیم اپنے گھر والوں کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، البتہ ایمان ایک اقرار کا نام، ایک تصدیق کا نام ہے، اس حوالے سے توجہ بار بار رہتی. پھر ایمان وہ جو دل میں گھر کر جائے اور اس کا اثر عمل میں نظر آنا شروع، یہ ساری محنت مستقل کرنے والی. اس محنت میں لگیں تو کل کے ہولناک اس اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ. آگے فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرا، کتنے چہرے اس دن ہوں گے جو روشن ہوں گے. واحقۃ مستبشرا، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. اللہ یہ روشن چہرے مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. جی آج ایمان کی محنت ہے، آج اگر نیک اعمال کی محنت ہے، اور آج اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل ہے، تو یہی نور ایمان اور نور عمل، نور ایمان اور نور عمل کل چہروں پر آیا ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور کل الصراط سے بھی گزرنا ہے نا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، وہاں تاریکی ہے، وہاں کے لیے روشنی کا اہتمام آج دنیا میں کرنا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، چند مواقع ہیں، تین مواقع، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا عائشہ، ان میں یہ بھی ہوگا موقع جب الصراط سے گزرنا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے. اس کی محنت بندے نے خود آج کرنی ہے. تو یہ ہے نور ایمان اور نور عمل جو چہروں پر آیا ہوگا، یہ روشن چہرے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرا، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی. ترحقها قطرا، ان پر سیاہی چھڑی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ وہ لوگ ہیں کون جو انکار کرنے والے اور فسق و فجور کی روش میں مبتلا رہ جانے والے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور پھر فسق و فجور ہے، ان ساری باتوں کی جو گندگی ہے یا ان کی جو اس کی نحوست ہے، وہ چہرے پر کل قیامت کے دن عیاں ہو جائے گی. اچھا یہ نظارے تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، بچوں کے ایگزامس کے دنوں کے اندر، ایگزام معاف کیجیے گا ریزلٹس کے دن کے اندر، یعنی کل اگر کسی بچے کے امتحان کا ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے تو رات کو پتہ چل جاتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ صبح جلدی سے آئے اور میں جلدی سے اسکول پہنچوں، میرا ریزلٹ اناؤنس ہو. کیوں؟ آئی ایم باؤنڈ ٹو پاس، میں تو پاس ہو کر رہوں گا، ریزلٹ میرا پوزیشن لے کر آؤں گا. اور کچھ بچے کیا چاہتے ہیں؟ رات ختم ہی نہ ہو. کیا خیال ہے جی؟ چہرے بتاتے، ہم سب گزرے اس سے، اور مستمد ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، تو ہم اس کے وٹنس ہیں کہ نہیں؟ وہ سال بھر کیا حرکتیں کی، ٹائم پاس کیا ہے، محنت کی تھی، ٹائم پاس کیا تھا تو چہرے کا رنگ بتا دے گا کیا کیا پورا سال بیٹھ کر، اور ایگزام میں کیا تھا، کیا اٹیمپٹ کر کے آئے. اور اگر محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، پرفارمنس دی ہے، تو چہرے کا رنگ بتا دے گا. تو جتنی باتیں اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو ادھر سمجھ آتی ہیں، آپ کا میرا رب جو آپ کا میرا خالق ہے، ہماری اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، وہی باتوں کو تو سامنے رکھ رہا ہے. یہ چہرے ہوں گے کل. اب تمہارا چوائس ہے، چہرے کو کل روشن بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، آج موقع ہے، لیکن آج کا موقع کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، والی بات حج محنت کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور کل کے سیاہ چہروں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور کل روشن چہرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرما دے. دو تین باتوں کی توجہ دلانی. پہلی بات تو یہ جو شام اور ترکیہ کے زلزلوں کا معاملہ، پچھلی مرتبہ کراچی میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے. بہرحال اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک طرف تو یہ کہ میرے اور آپ کے لیے مہلت کا موقع ہے، رجوع الی اللہ کا معاملہ، توبہ کا معاملہ. رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی زلزلہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور توبہ کرو، اس کے حضور پلٹو، اس کے حضور رجوع کرو. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا ہے کہ بہرحال میری اور آپ کی موت بھی کسی وقت واقع ہو سکتی. باقی اور بھی بہت سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں، کوئی 6 دن کے بعد زندہ باہر نکل کر آ رہا ہے، کوئی 7 دن کے بعد آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. موت، زندگی، کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. حکمتیں بہت ہیں، لیکن یہ بہت سارے پہلو جو ہمارے سامنے رہے. ایک بڑا کرنے کا کام، بہرحال امت واحد ہمیں قرار دیا گیا، اور بھائی بھائی قرار دیا گیا، ایک جسم واحد رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں قرار دیا. تو جو بھی ہمارے بس میں ہے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، ان کے لیے مرحومین کے لیے استغفار کا اور بخشش کا سوال اللہ کے حضور کرنا، جو زخمی ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، جو بے گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سہارا عطا فرما دے، اس کی بھی دعا کرنا. اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ مالی تعاون تو سبھی لوگ کسی درجے میں کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارا امتحان ہوا کرتا ہے. کسی کے حالات کو بدل دینے کا اختیار میرا اور آپ کا نہیں، رازق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، مگر یہ سارے بدلتے حالات کیا ہیں؟ امتحان ہے. یہ موقع بھی امتحان کا موقع ہے کہ یہ امت کے افراد اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کر کے اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو تنظیم اسلامی نے بھی اپنے نظم کے تحت اس کی کوشش کی ہے اور ہم کر رہے ہیں مالی تعاون کے اعتبار سے، اور اپنے ساتھیوں کو اور احباب کو بھی ہم یہی مشورہ دیتے ہیں، جس ادارے پر آپ کا اعتماد ہو، جس ادارے پر آپ کا اعتماد ہو کہ ہاں جی ان پر ہمارا اطمینان ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ امداد آگے صحیح لوگوں تک، مستحقین تک پہنچے گی، ہم اپنا حصہ ڈالیں، خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں سے بھی ڈلوائیں. یہاں یہ ایشو نہیں کہ کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ اور کتنے ہزار آپ اور میں دے رہے ہیں، یہاں ایشو یہ ہے کہ آپ اور میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں. اور جب بات انفاق کی آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اللہ کی راہ میں تم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھجور کا دانہ دے کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو. اور بچوں میں اس بات کو پروموٹ کریں، بچوں کے ذریعے سے بھی دلوائیں. ہم دیتے تو ان کو پاکٹ منی وغیرہ سب کچھ ہی دیتے ہیں، اس میں سے کچھ دلوائیں، چاہے وہ 100 روپے 50 روپے کیوں نہ ہو. تو کل یہ بچے چھیننے والے نہیں ہوں گے، یہ دینے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں متحرک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا اور ڈیزل کا بھی ریٹ بڑھ گیا، اور نہ جانے معاملات کہاں تک پہنچیں گے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن بہرحال یہ بات بھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے عرض کی ہے، اپنے پریس ریلیز کی صورت میں بھی اور خطابات جمعہ کی صورت میں بھی، اور بہرحال مختلف گوشوں سے یہ بات آ رہی ہے. وہ یہ ہے، عوام سے اور کتنا وصول کریں گے، کتنا اور پیٹرول کے بم، کیا ایٹم بم ماریں گے ان کو پیٹرول کا، ڈیزل کا، پھر بجلی کے ریٹس آگے بھی گرمی آ جائے گی اور مہنگائی جہاں پر پہنچی ہوئی، اور کتنا ان سے لیں گے. تو بہرحال ہم نے ریکمینڈ کیا، ہم نے مشورہ دیا، مختلف گوشوں سے بات آ رہی ہے، اور جناب وہ کچھ حکمرانوں کی سطح پر بھی تجاویز مانگی، کہ تجاویز تو بہت اچھی سامنے آئی کہ بھائی جن لوگوں کو بہت ساری سطحوں پر اس ملک کے اندر بیوروکریسی کے اندر، عدلیہ میں اور دیگر اداروں کے اندر یہ جو اتنے سارے بینیفٹس دیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بینیفٹس اسی قوم کے پیسے میں سے دیے جاتے ہیں. یہ لمبی بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے اتنے سینکڑوں لیٹر پیٹرول اور ان کے یہ بینیفٹس اور وہ بینیفٹس اور اتنی اتنی گاڑیاں اور اتنے اتنے گھر اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بینیفٹ، 10-10 لاکھ روپے پینشن جا رہی، اس سے زائد بھی جا رہی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنے پلاٹ اور یہ سب کچھ. او بھائی وہ سب بھی تو اسی قوم کا حصہ ہیں. تو اگر پوری قوم کی عوام سے اتنا وصولی کا معاملہ ہو رہا ہے تو کچھ ان کو بھی اپنا حصہ، بڑی معصومانہ سی بات غالباً میں رکھ رہا ہوں، ان کو بھی اپنے تئیں اپنے احساس فرض کے ساتھ اس قوم کے نیشنل ایکس چیکر میں کچھ حصہ ڈالنا چاہیے نا. یہ تو ہوا رضاکارانہ معاملہ، لیکن بہرحال یہ ہماری تو قومی مزاج کی بات ہے کہ تعلیم سے تو بات چلتی نہیں، نہ تربیت سے چلتی ہے، تو پھر تادیب کا مرحلہ آتا ہے، پھر ان کے بارے میں تو قانون سازی ہونی چاہیے. یہ اتنے بڑے بڑے جاگیرداروں کی جاگیریں ہیں، اس سے اس قوم کو کیا میسر آ رہا ہے؟ اس قوم کے اجتماعی منفعت کے لیے کیا وہاں سے میسر آ رہا ہے؟ ذرا چیک کر لیا جائے. سپر ٹیکس کی بات ہوئی ہے, اب اس کے کچھ ریٹ کے کم کرنے کی بات کی جا رہی, جو جسٹیفائڈ ہے وصول کیا جائے. لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس قوم میں رہ کر سیاست کر کے اپنی تجوریاں بھری ہیں, کچھ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں, یا پھر ان سے وصول کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طرح ریاست کے کتنے ہی سارے اداروں کے, کتنے ہی افراد کے, کتنے ہی اربوں کھربوں کے بینیفٹس اس قوم کو جو ہے بھگتنا پڑتے ہیں, اس کا بینیفٹ اب قوم کو ملنا چاہیے. آخر کتنا عوام پر اس کا برڈن ڈالا جائے گا؟ تو سیاستدان ہوں یا ہمارے ریاستی بیوروکریسی کے لوگ ہوں, عدلیہ کے ہوں, فورسز کے ہوں, دیگر اداروں کے لوگ ہوں, انہیں بھی خوف خدا کرنا چاہیے, رضاکارانہ طور پر انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اسی طرح بزنس کمیونٹی میں جن لوگوں نے اسی ملک میں کمایا ہے, اسی ملک کے وسائل بہرحال استعمال کیے, جن کو اللہ نے دیا, انہیں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اس وقت ایک ہنگامی صورتحال, یہ بھی چھوٹا لفظ ہے, وینٹیلیٹر کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میں اس کر رہا ہوں, عوام کتنا ڈالے گی؟ اب ان کے سامنے تو آپشن ہے کہ وہ پیٹرول گاڑی میں ڈلوائے, یا بچے کی فیس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرے, یا اپنے بچے کی جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے وہ بےچارا کیٹر کرے, یا آٹے کی لائن کے اندر لگے. آخر کرے تو کیا کرے؟ تو وہ طبقات جو ذرا مقتدر بھی ہیں اور اختیار رکھنے والے بھی ہیں, وسائل رکھنے والے بھی ہیں, اور اس قوم میں رہ کر, اس ملک میں رہ کر جنہوں نے بہت کچھ کمایا اور بہت سے بینیفٹس ان کو دیے جا رہے ہیں, اس طرف توجہ کر کے ان سے بھی اس ہنگامی صورتحال میں جو بھی اس مملکت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے, اس کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے توجہ کرنی چاہیے. اور ایک وہ مستقل ہمارا تقاضا, ہم جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے سیریس نہیں ہوں گے, ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. یعنی سود کے نظام کے خاتمے کے لیے جب تک ہم واقعتاً کمر نہیں کسیں گے, معاملات ہمارے نہیں سدھر سکتے. وہ ایک مستقل کرنے کا کام, اس کا تقاضا ہماری طرف سے رہے گا. بہرحال ہم دعائیں کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے. بہرحال اس میں وہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے, اسباب بہت سارے, یہ فلاں کرپٹ حکمر آ گئے, فلاں نے لوٹا, اس نے لوٹا, یہ سب ظاہر کے اسباب ہیں. اور پھر یہ قومی مزاج ہمارا بن گیا کہ رشوت کے بغیر گزارا نہیں, اور جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ آگے سے آگے بڑھ کر لوٹ مار کرتا ہے. یہ سب کچھ تو ہے, مگر ان سارے اسباب کے اوپر سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ ہم ایک خاص ملک ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر اس مملکت خداداد کو حاصل کیا تھا, اور اس مملکت خداداد میں اس اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کے قیام اور نفاذ کی طرف ہماری پیش رفت نہ ہونے کے برابر, بلکہ ہم نے ریورس گیئر لگائے, اور اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر ایسے قانون پاس کرتے چلے جا رہے کہ جس سے شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم, اسباب میں سے سب سے بڑا سبب, اور یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات سدھر نہیں رہے. اس پر توجہ ہم دلاتے رہیں گے. آخری بات یہ ہے کہ ایک اقتدار کی رسہ کشی کا معاملہ بھی, یہ بھی پرانی بات ہے, اور جو بھی ہمارے اپوزیشن کے حضرات کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بھی سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن بہرحال ملک اس وقت کوئی شک نہیں کہ بڑے انتشار کا شکار ہے, بہت زیادہ انتشار کا معاملہ ہے, اور اس میں ہم یہی جو بھی ایک نسو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ مشورہ دیا جا سکتے وہ مشورے ہم دیتے ہیں. ہم نے یہ مشورے بھی دی کہ خدا کے بندو, اپنی اقتدار کی رسہ کشی اور حوث اقتدار کے مقابلے میں اللہ کے بندو اس قوم کے افراد کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے, اور یہ جو رسہ کشی کا معاملہ اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرے باں ہونا اور ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنے کی بات اور بد اخلاقی کی انتہا اور اخلاقیات کا بیڑا غرق اور جس طرح کی گفتگو, خدا کا خوف کیا جائے. اور بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاً تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ جب تک شریعت نافذ نہیں ہوگی ہمارے حالات نہیں سدھریں گے. تب تک کیا ہے؟ ملک کی سالمیت, یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے, ملک کا تحفظ ہی ہمیں مطلوب ہے, اور اس کی خاطر بہرحال بہتر ہے کہ معروف طریقے پر جو بھی ایک جمہوری نظام ہے وہ کسی درجے میں یعنی چلتا رہے. کسی آمریت کے مقابلے میں ایک جمہوریت کا سلسلہ چلنا اس ملک کے لیے مفید ہے, اور اس میں ہم اپنا مشورہ دیتے ہیں. اس وقت بھی ہمارا مشورہ ہے کہ رسہ کشی کا معاملہ یہ بہت زیادہ انتشار کا باعث ہو رہا ہے. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف فریقین کو, حکمراں ہوں یا اپوزیشن کے لوگوں ہوں, بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے. انتخابات تھوڑا پہلے ہو جائیں, تھوڑا سا بعد میں ہو جائیں, یہ سارے امکانات موجود ہیں. تو کیوں نہ جب انتخابات کوئی ہونے ہی ہیں, ایک طرف وہ معاملہ کہ جو ایک آئینی تقاضا ہے پنجاب میں اور کے پی میں کہ 90 دن میں انتخابات کا معاملہ, ایک وہ تقاضا بھی سر پر کھڑا ہے, اور اس کے بعد پھر عام انتخابات کا وقت تو آنا ہی آنا ہے اس اعتبار سے. تو اگر مل جل کر کوئی اتفاق رائے کر لیا جائے اور کوئی شکل بن جائے کہ بھائی عوام کی کوئی مینڈیٹ کا بھی احترام ہو جائے اور کوئی انتشار کی کیفیت ختم ہو جائے تو سردس یہ کرنے والا کام ہے. ورنہ بہرحال سیاسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں, معاشی اعتبار سے بھی دیکھ لیں, کہاں کھڑے, ایک انتہائی خلفشار کا معاملہ اور انتشار کی کیفیت کا معاملہ. تو ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات کی بات, مل بیٹھ کا طے کرنے کی بات اور کوئی اتفاق رائے کر لیا جائے تاکہ انتخابات کا ایک سلسلہ منعقد ہو جائے, یہ ہمارا سر دست مشورہ ہوگا اس پاکستان کی بہتری کے اعتبار سے. باقی اصل ہمارا سبق وہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کر رکھی ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے, اس وجہ سے ان سارے مصائب میں ہم مبتلا ہیں. اس اصل سبق کی طرف توجہ اور اصل اجتماعی توبہ کی طرف توجہ وہ ہم دلاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے.